الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی سورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم ایک سورت مبارکہ، اس کا تعارف پس منظر وہ پیش کیا جاتا ہے، اور آج جس سورہ مبارکہ تک ہمارا یہ سلسلہ پہنچا ہے، سورۃ الغاشیہ، یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے جو سورۃ الاعلیٰ کے بعد اور سورہ فجر سے پہلے. سورہ غاشیہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 یعنی 68 ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے اندر جو موجود ہے تو اس کا نمبر ہے 88. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے اور اس کی 26 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سورہ مکی ہے. سورہ مبارکہ کے ابتداء میں ہی ہل اتا کا حدیث الغاشیہ، تو غاشیہ کا مطلب چھا جانے والی، تو اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ غاشیہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے، یعنی سورہ جمعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور پھر اگلی رکعت میں سورہ غاشیہ یہ اب تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس سورہ مبارکہ میں ابتداءً تو قیامت کے حوالے سے، اور پھر قیامت میں اللہ رب العالمین سب کو اٹھائے گا، قیامت میں سب کو اٹھائے گا، تو اس کے حوالے سے دلائل بیان ہوئے، جنت کی نعمتیں بھی بیان ہوئی، عذاب اور دوزخ کے حوالے سے بیان ہوا، اونٹ کی تخلیق اور مختلف چیزوں کی تخلیق کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے حوالے سے یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آگے تعلیم دیتے ہیں، جو تبلیغ فرماتے گئے، تو اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے کہ جب تبلیغ کی سمجھایا سامنے والا اسلام نہ لایا تو آپ کے قلب مبارک پر ایک غم آتا. تو اللہ پاک نے آپ کو اس میں بھی ایک تسلی دی ہے کہ آپ سمجھائیے، آپ تبلیغ کیجئے. اب اگر وہ ایمان نہیں لاتا، یا ایمان لانے کے بعد کوئی کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو جس نے کفر کیا اس کا پھر عذاب اللہ رب العالمین پر ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو پھر اللہ انہیں عذاب دے گا، اور بڑا عذاب دے گا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ اس طور پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ آپ جو اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچا دیں. آئیے بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف، اور پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہل اتا کا حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی. اس سے مراد وہ قیامت ہے، یعنی قیامت کی شدتیں، اس کی ہول نہ کیاں، قیامت جو ہے وہ سب پر چھا جائے گی، تو اس لیے اس کو الغاشیہ کہا. اور یہ بھی کہا کہ جو چیز کسی چیز دوسری کا احاطہ کر لے، پورا اس کو لپیٹ لے، چھا جائے، تو اس طور پر بھی قیامت کو کہ ہر شے پر وہ طاری ہو جائے گی. اور یہ بھی ہے کہ عذاب جس کو پورا احاطہ کر لے، گھیر لے. اب جو کچھ ہے اس کا اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے، اور پھر سزا اور انعام، یعنی ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کی مغفرت ہوگی، بخشے جائیں گے، اور جو دوسرے ہیں ان پر عذاب نازل ہوں گے. تو یہ سب کچھ بھی قیامت کے دن ہوگا، تو اس اعتبار سے بھی اس خبر کو مصیبت والی خبر کہا گیا. تو قیامت چونکہ اچانک بھی آ کر وہ سب چیزوں کو ڈھانپ لے گی، تو اس طور پر بھی اس کو غوشیہ یہ فرمایا گیا. آگے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کے روبرو گویا کہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے، ایمان نہیں لائے، تو وہ پھر رسوائی ہوں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ وہ قبروں سے سر کے بل چل کر محشر میں پہنچیں گے، اور منہ کالے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں توک، اور ہر دروازے سے گویا کہ دھدکارے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ کفار ہوں گے کہ دنیا میں وہ نہ اللہ کو مانے، نہ اللہ کے نبیوں کے پیغام کو انہوں نے سنا، نہ مانا، اور جو کچھ انبیاء کرام تعلیمات لے کر آئے اور انہوں نے کسی کو چیز کو مانا ہی نہیں۔ ہر نبی جو بھی اپنی قوم کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس، مختلف اقوام کے پاس تربیت کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے گئے، تو جس نے پیغام نہیں مانا تو ظاہر ہے جو کفر میں ہی رہا، تو ان کو پھر قیامت کے دن اس طرح کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ذلیل و رسوا ہوں گے، جنہیں قرآن نے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس سے مراد بھی کفار ہے کہ آخرت میں ان پر بہت بڑی جو مشقت آ پڑے گی، ان کے اوپر جو بہت بڑی ایک مشقت ہوگی کہ وہ دنیا میں تو اللہ کو ماننے اور اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے رہے، اب آخرت میں ان پر مشقت، اور دوزخ میں بھی وہ مشقت کے اندر ہی ڈالے جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوا۔ قیامت کے دن آگے جو انہیں فرمایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اس کو پکڑو، پھر اس کو توک پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے۔ تو یہ زنجیروں میں ان کا جکڑا جانا اور یوں ان کا چلنا، تو یہ مشقت، اور یہ مشقت اس وجہ سے ہی اسے کہا گیا، اور یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے کہ یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، انہوں نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے۔ اس سے مراد یہ تو سیدھے سیدھے جو مشرک تھے، کفار تھے، یا وہ اہل کتاب بھی، یہود و نصارہ بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو گئے، بھلے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ حضور دنیا میں آ گئے، اب حضور علیہ السلام کی شریعت اور آپ کو ماننا یہ بھی فرض عین تھا ان پر، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ مانتے، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کو نہ مانا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دینا یہ کفر، اور ایک نبی کو بھی نہ ماننا تو یہ کفر ہے، اور انسان دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے بھی حضور اسلام سے پہلے دنیا میں انبیاء آ چکے، سب پر ہمارا ایمان، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی جو صفات، متقین کی جو صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، تو حضور ان سب کی تصدیق کرنے والے، سب آسمانی کتب ہوں یا صحائف ہوں، حضور علیہ السلام ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ آگے فرمایا تسقى من عین آنیۃ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک سے نجات دے۔ یعنی وہ کھانا بھی ان کے لیے ایک تکلیف دہی معاملہ ہے، یعنی جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو گرم چشموں سے ایسا پانی ان کو، کہ وہ جو ان کا اندر ہی سب کچھ ہے اس کو جلا کر رکھ دے گا، کانٹوں کی خوراک ایسی دی جائے گی جو ان کے پیٹ میں بھی آگ لگا دے۔ تو یہ کفار اور دوزخیوں کا بیان ہوا۔ آگے اللہ پاک نے جنتیوں کے حوالے سے بھی بشارتیں عطا فرمائی، ایمان والوں کے لیے بشارتیں، آپ سنیے ذرا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، بہت سے چہرے چین سے ہوں گے، دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، دنیا میں بے چینی رہی، مگر قیامت کے دن اللہ انہیں چین عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن متقین، ایمان والے، نیک لوگ، ان کو ایسا اللہ چین عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ خوف، نہ کچھ اور۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں خوف رہا نا اللہ کا، دنیا میں بے چینی رہی، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں چین عطا فرمائے گا اور وہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے بھی چین کے ساتھ ہیں۔ آگے فرمایا لسعیھا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ دنیا میں جو کرتے رہے، حقیقتاً اس کی جو راضی ہونے کا وقت ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں اپنی نیکیوں پہ نہ اترائیں، نہ فخر کریں، قیامت کے دن پھر آدمی خوش ہوگا، اور وہی خوشی کا وقت ہے کہ جب قیامت کے دن انسان اپنی نیکیوں کو دیکھ کر وہ راضی ہوگا، تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اسے ملیں گے۔ اب وہ انعام کیا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، کہا کہ بلند باغ میں، اس میں کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے۔ جو نیک لوگ جنت میں ہوں گے تو جو شان کے لحاظ سے بھی بلند، اور مکان اور جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی جگہ، تو فی جنت عالیہ انہیں اللہ وہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جنت کے اندر کتنا سکون انہیں ہوگا، چین ہوگا۔ جنت میں کوئی کسی کی کوئی ناجائز بات وہ نہیں سنیں گے، جھوٹ، غیبت، تہمت، تکلیف دینے والی کوئی چیز یہ کچھ نہ سنیں گے، لان تان یہ کچھ بھی نہیں جنت میں ہوگا۔ یہی فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بہودہ بات نہیں سنے، کوئی شور نہیں، جہنمیوں کا بھی شور نہیں انہیں آئے گا، انہیں بالکل سکون اور آسائش کے ساتھ اللہ پاک انہیں جنت میں رکھے گا۔ اور آگے پھر اور فرمایا فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ و زرابی مبثوثہ، ارشاد فرمایا اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گو اور تکیے ہوں گے، اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو جنت میں تخت ہوں گے نا، بلند ہوں گے، اور اسے اس کی بلندی کو بھی بیان کیا 100 گز بلندی، لیکن ان تختوں پر چڑھنے کے لیے انہیں کوئی تکلیف نہیں برداشت کریں گے، بلکہ یہ خود ہی نیچے ہو جائیں گے، یہ خود ہی اوپر ہو جائیں گے۔ اب یہاں جو باتیں بیان فرمائے نا، گلاس رکھے ہوں گے، یہ ہر چیز ایک ترتیب سے ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ چیزوں کا بھی ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ آپ کسی گھر میں جائیں، بلا تشبیہ آپ کچن دیکھیں، آپ ان کے روم دیکھیں، چیزیں بڑی ترتیب سے ہیں، تو یہ جو چیزیں ترتیب سے اپنی جگہ آدمی دیکھ کر نا، یہ بھی ایک خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو جنتی یہ چیزیں بھی دیکھ کر محظوظ ہوں گے، انہیں خوشی لگے گی۔ اور بڑے بڑے آج نام ہوٹلوں کے آتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز سلیقے سے ملے گی، اور کون سی چیز کیسے سرو کرنی ہے، تو ان کو باقاعدہ جو ویٹرز ہیں دیگر، ان کو کورس کروائے جاتے ہیں کہ یہ چیز تو وہی ہے، کھانے پینے کی چیز تو اسی طرح کی ہے، لیکن اسے دینا کیسے ہے، کون سی چیز کیسے سرو کرنی ہے، تو اس کے بھی ایک اپنے انداز طریقے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی سلیقے والا ترتیب والا کام۔ اچھا، کسی مسجد میں جائیں، بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہیں، دریاں یہاں پڑی تو وہاں یہ پڑا تو یہاں یہ پڑا۔ اچھا، بعض مساجد آپ جس میں صفائی ستھرائی کے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسجد والوں کو کرنے چاہیے، جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی، ہر چیز طریقے کے ساتھ ہے، کوئی ایکسٹرا یوں چیزیں نہیں ہیں، آپ جائیں تو وہ نظروں کو بھلی لگتی ہیں وہ جگہیں، آدمی کو سکون آئے گا، چاہے وہ گاڑی ہے، لباس ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ کو اچھے لباس والا ملتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اول اس کی جو پکچر جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی ایک شخصیت کے حوالے سے، اس کے لباس سے ہی خاموش پیغام چلا گیا۔ اچھا، لباس سے پھر عطر استعمال کیا ہوا ہے، خوشبو ہے، ایک اور پیغام آپ کو جاتا ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی کہ جن سے ابھی ہم بات ہی نہیں کرتے، لیکن ان کی شکل و صورت اور چہرہ اور لباس دیکھ کر ایک اچھا میسج ہمیں مل جاتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں ایک بھلی لگی چیز۔ تو بلا تشبیہ جنت کی یہ جو چیزیں ہیں، گاؤ، تکیے، تخت، گلاس، چشمے، تو یہ فرمایا گیا کہ اس وجہ سے وہ آدمی کو دیکھ کر اتنی بھلی لگے گی، یہ بھی ایک اپنا لطف ہوگا، جنت کی یہ چیزیں اور یہ نعمتیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان گلاس کو جو بیان کیا گیا، ان کا ایک اور بھی لطف یہ ہوگا کہ آدمی چاہے گا کہ میں دودھ پیوں، میں یہ پیوں، تو وہ فوراً جو طلب ہوگی وہ بھر جائے گا، وہ فوراً بھر جائے گا۔ سبحان اللہ، جنتی کھانوں کے اندر وہ لذت کہ ہر لقمے کے بعد ایک نئی لذت اسے ملی۔ دنیا کے کھانوں میں تو یہ کہے کہ آدمی کا پیٹ بھرا ہو تو پسندیدہ بھی ڈش سامنے آئے تو کھانے کو دل نہیں کرے۔ اچھا، پسندیدہ ڈش آئی تو کوئی ابتدائی چند لقموں میں بڑی لذت، لیکن اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں سبحان اللہ ہر لقمے کے بعد نئے لقمے پر ایک نئی لذت ہوگی، ایک نیا لطف ہوگا۔ اور یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کبھی ہم اس طرح کی بات سنیں تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر قالین، گھر، بڑے بڑے سب چیزیں یہ سب موجود ہیں۔ تو بھئی یہ سمجھانے کے لیے ہے، ایک مثال دی ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کو ان کے ساتھ یوں نہ ملائیں۔ وہاں تو تمنا کرنی ہے وہ چیز آپ کے سامنے آ جانی، پھر وہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی اللہ زوال نعمت سے بچائے، نعمتیں رہیں گی، وہ مکان، محلات، گاڑیاں سب کچھ ہیں، انسان کو تو دنیا سے جانا ہے۔ تو وہ جو جنت ہے خالدین فیہا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے گھر ہے، اس میں پھر ہمیشہ کو رہنا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جنت کی نعمتوں کو یاد بھی کیا کریں، اور جنت کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں وہ کام بھی کیا کریں۔ تو یہ اللہ پاک نے پہلے دوزخ کے حوالے سے بیان کیا، پھر جنت کے حوالے سے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائب کو بھی بیان کیا اور فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسا قائم کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسا بچھایا گیا۔ غور کیجئے گا، عرب کا کلچر آپ دیکھیں گے، یعنی اس سے پہلے جو قرآن نازل ہوا تو عام سواری اونٹ، اونٹ کو لوگ پالتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، یا اونٹنیوں کے دودھ استعمال، ان سے آگے نسل چلتی تھی۔ اچھا، عام سواری وہ اونٹ، یہ ریت کا جہاز ہی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اونٹ، اب کیا کہ جب سفر آدمی کرتا ہے، اچھا جا رہا ہے سفر میں، تو وہ کن چیزوں پہ غور فکر کرتا ہے؟ جس سواری پر ہے اس پر ہی غور کریں، اسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ یہ کتنا طاقتور اونٹ ہے، لیکن ہمارے قبضے میں دیا ہوا ہے، کیسی اس کی تخلیق ہے، کہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی تخلیق، اور پھر اس کے اندر کتنی وسعت اللہ نے، طاقت کتنی رکھی ہے۔ تو وہ سواری پر غور کریں۔ اچھا، بیابان میدانوں میں چل رہا ہے تو آپ آسمان کو بھی دیکھیں، اللہ کی قدرت پہ غور کریں، بغیر کسی ستون پلر کے رب نے یہ آسمان کھڑے کیے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑوں کے حوالے سے غور کریں کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جن کے اندر کئی طرح کے خزانے بھی ہیں، اور پھر ان پہاڑوں کو زمین کے اندر ایسا گاڑا گیا ہے اور پیوست کیا گیا ہے کہ زمین پھٹنے سے وہ محفوظ رہے۔ اچھا، یہ پہاڑ ہیں، پھر زمین ہی ہے جس زمین پر چل رہے ہیں، تو دیکھو وسیع کتنی زمین آگے پیچھے، جس کو اللہ پاک نے پانی پر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، زمین کے نیچے آگے پانی ہے، بورنگ کرتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، تو یہ زمین کس پہ؟ پانی پر ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، کیسے رب نے ان کو بنایا، سبحان اللہ۔ تو یہ ان چیزوں میں غور کریں، تو اس لیے چاروں چیزوں کا ایک مسافر کی حیثیت سے آپ بھی غور کریں، تو یہ چیزیں پیش ہیں اور آدمی ان پر غور کرتا جائے تو رب کی قدرت کے نظارے اسے نظر آئیں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ وہ نہیں اونٹ کو دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، کیسے بنایا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے پیوست کیے گئے ہیں اور زمین کیسے بچھائی گئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں بھی اس میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مزید تقویت وہ دینی ہے کہ رب تارا قادر مطلق ہے، جس رب نے یہ سب چیزوں کو بنایا ہے وہ رب تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی ہمیں اٹھانے پر قادر ہے، اور وہ اٹھائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ اس طرح کے جو دلائل ہم تناظر دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یعنی لوگ اللہ پر یہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، کہ تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا یہ دلائل، قدرت، یہ سب کچھ بیان کیا ہے، آپ نصیحت کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام، آپ غمگین بھی ہوتے تھے، رنجیدہ بھی ہوتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے وہ رنجیدہ ہوتے تھے کہ سامنے والا ایمان نہیں لایا، وہ کفر میں ہی رہا، تو آپ افسوس کرتے، رنجیدہ ہوتے، غمگین ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غم بھی آپ سے دور فرما دیا کہ محبوب آپ غمگین نہ ہو، آپ رنجیدہ بھی نہ ہو، یہ آپ کا کام سمجھانا تھا، آپ نے سمجھا دیا۔ آپ جو کفر میں ہے، الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، پھر ان کا حساب وہ ہم پر ہے، تو وہ اللہ پھر قیامت کے دن ان سے پھر پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور جب یہ لوگ بھی جھوٹ بولیں گے تو ان پر یہ شاہد اور گواہ پیش کیے جائیں گے، اور وہ بھی قرآن میں جگہ بجگہ ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پیغام رشد و ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، غیر مسلم اسے پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر، سن کر، اس کے لیے ہدایت کے بہت سے راستے اس میں موجود ہیں کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے، آگے ہدایت ہی ہدایت، اور ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں، عمل کی طرف آئیں۔ ہم جانا جنت میں چاہتے ہیں لیکن عمل معاذ اللہ معاذ اللہ وہ دوزخ والے کر رہے ہیں، تو بھئی جس جگہ جانا ہے راستہ وہی اختیار کرو، جب راستہ وہی اختیار کریں گے، آج دنیا میں کوئی لوکیشن سیٹ کرے تو اب اسے میپ بتائے کہ رائٹ لیفٹ ادھر جائیں، تو کیا کوئی یہ کہے گا میں نے جانا تو اسی جگہ ہے جو میں نے لوکیشن سیٹ کی ہے، مگر میں اس کی نہیں مانوں گا، یہ ادھر کہے ادھر کہے، یہ ادھر کہے تو میں ادھر نکلوں گا، تو کیا پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ تو بلا تشبیہ جنت میں جانے کے اعمال بھی ہمیں بیان کر دیے گئے، دوزخ کے اعمال بھی بیان کر دیے گئے۔ اب جانا جنت میں ہے تو ایمان والوں سے یہ کہ جنتی راستے ہمیں اختیار کرنے، دوزخ کے راستے اختیار نہیں کرنے۔ اللہ پاک ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ظاہر باطن کو ہمارا درست فرمائے، اصلاح فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ الغاشیہ جس میں بڑی خوبصورت یہ مضامین تھے، سبحان اللہ، آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ الفجر کا درس سنیں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو